रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان سَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد نشر ہوگا پروگرام درخشاں ستارے۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو دھمکی ملنے کے بعد ان کی رہائش گاہ بنی گالا کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانا سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے، اور جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کی بنا پر بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے، جبکہ پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بجلی کے ذخائر میں کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے، اور اس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ کا اثر کارخانوں اور فیکٹریوں کی کارکردگی پر بھی پڑا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے فیکٹریوں میں پینلوں کی پیداوار کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، اور اسی بنا پر آئندہ ان کی پیداوار میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایک فیکٹری مالک کا کہنا ہے کہ روزانہ 3 یا 4 بار لوڈ شیڈنگ سے کارخانوں میں جملہ گاڑیوں کے کل پرزے تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بھاری مشکلات کا سامنا ہے۔ آٹو پارٹس فیکٹری کے مینیجر سندیپ جین کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں کی سینکڑوں فیکٹریوں میں تقریباً 3 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن بجلی کی قلت کے باعث بعض فیکٹریوں کے مالکین نے انہیں کچھ دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے بہت سے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو دھمکی ملنے کے بعد ان کی رہائش گاہ بنی گالا کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کے پہنچنے کے بعد عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر نصب خیموں سے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں نے باہر نکل کر حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں کی نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرچ آپریشن کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کے پہنچنے کے بعد تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم بنیگالا کے باہر موجود ہیں اور یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن میں حصہ لینے والا دستہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چلا گیا۔ یاد ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان خود متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانا سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فونی گفتگو میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ یوکرین کے بارے میں گفتگو کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے نائب سربراہ انریکا مورا کے حالیہ دورہ تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے میں بعض تجاویز پر غور کیا گیا۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک قوی اور پائیدار سمجھوتے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارا عزم نیک نیتی کا حامل ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جوزف بوریل اور انریکا مورا کی تعمیری کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی تجاویز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت مذاکرات جاری رکھنے کے نئے راستے اور راہ پر گامزن ہیں۔ جوزف بوریل نے کہا کہ ہمیں اچھے نتیجے تک پہنچنے کی امید ہے۔ انہوں نے بحران یوکرین کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایران کی جانب سے فریقین کو مذاکرات کی دعوت اور جنگ بندی کی تجاویز اس کی نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ ایران خلائی راکٹ، خلائی سیارے اور زمینی اسٹیشن بنانے والے دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عیسیٰ زارپور نے سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے خلائی شعبے میں یہ ترقی سخت ترین پابندیوں کے دور میں حاصل کی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ ایران آج مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے سیارے خلا میں بھیجنے کے قابل ہے اور اب تک متعدد تحقیقاتی سیارے خلا میں بھیج چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دشمن پابندیوں کے ذریعے خلا سمیت مختلف شعبوں میں ہماری پیش رفت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران آج خلائی میدان میں مختلف ٹیکنالوجیاں بنا رہا ہے۔ ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلائی پروگراموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران کا خلائی پروگرام مکمل طور پر ملکی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی پر استوار ہے۔ جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجی اور آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطینی عوام کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے آج شمالی مغربی اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق جمعے کو غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 69 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ جمعے کو بھی جنین پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان جنین کے کفردان علاقے میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ اٹلی کے عوام نے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر نیٹو مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے ہزاروں عوام نے دارالحکومت روم کی اہم سڑکوں پر نکل کر نیٹو کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ مظاہرین نیٹو کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے اور اس ملک میں قیام امن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اٹلی کی حکومت نے چند روز پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی تیسری کھیپ روانہ کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اٹلی کے مظاہرین نے یوکرین کے لیے مزید ہتھیاروں کی کھیپ بھیجنے کے اس ملک کے وزیر اعظم ماریو ڈراگی کے اقدام کی مذمت کی۔ بعض مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کی درخواست پر نیٹو کے اقدامات پر تنقید کی گئی تھی۔ اٹلی کے مظاہرین اس سے پہلے بھی نیٹو سے اپنے ملک کے باہر نکلنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فن لینڈ کی سرکاری گیس کمپنی نے بتایا ہے کہ روس نے فن لینڈ کے لیے گیس سپلائی روک دی ہے۔ فن لینڈ کی گیس کمپنی نے کہا کہ روس کی گیس پروم کمپنی نے جمعے کو اطلاع دی تھی کہ فن لینڈ کے لیے گیس کی برآمدات سنیچر سے بند کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فن لینڈ کی سرکاری گیس کمپنی نے گیس کی قیمت روبل میں ادا کرنے کی ماسکو کی درخواست پر عمل نہیں کیا ہے۔ روس نے عدم ادائیگی کی بنا پر سنیچر سے فن لینڈ کے لیے بجلی کی برآمدات بھی روک دی ہیں۔ روس نے ایسی حالت میں فن لینڈ کے لیے گیس کی سپلائی روکی ہے کہ فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم نے 12 مئی کو ایک مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا تھا کہ ان کا ملک جلد سے جلد نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ فن لینڈ کے اس فیصلے پر روس نے سخت اعتراض کیا ہے اور روسی حکام نے اس فیصلے کے انجام پر خبردار کیا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اس وقت بھرپور سائبر جنگ کا سامنا ہے اور روس کے بنیادی ڈھانچے پر تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ روسی فوج کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے کہا ہے کہ ماریو پول سٹی میں آزوف اسٹیل ملز کا پورا علاقہ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اور 2400 سے زائد یوکرینی فوجیوں اور نیو نازی ملیشیا کے ارکان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اگرچہ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ آزوف اسٹیل کے علاقے میں یوکرین فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تاہم یوکرینی حکام کے جاری کردہ بیان میں ہتھیار ڈالنے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ آزوف اسٹیل ملز میں مزاحمت کرنے والے یوکرینی فوجیوں اور ملیشیاؤں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ماریو پول سٹی پر روسی فوج کا قبضہ مکمل ہو گیا ہے۔ ماریو پول سٹی یوکرین کا سب سے بڑا صنعتی اور تعلیمی مرکز اور صوبہ دونیسک کا دوسرا بڑا شہر سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن کے بعد سے ان کے ملک کو سائبر جنگ کا سامنا ہے اور ہمارے بنیادی ڈھانچے پر مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں کے دوران ہمارے انفارمیشن سسٹم پر ہونے والے سائبر حملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، تاہم دونباس ریجن میں فوجی آپریشن کے بعد سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس پر حقیقی معنوں میں سائبر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ سائبر جنگ کا معاملہ ہماری سلامتی، اقتدار اعلیٰ، معیشت، انتظامی امور اور سماجی استحکام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ صدر پوتین نے واضح کیا کہ روس کے خلاف سائبر حملوں میں مختلف ممالک شریک ہیں اور یہ حملے پوری ہم آہنگی سے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ روس کے خلاف سائبر حملوں میں سرکاری ادارے ملوث ہیں، حتیٰ دنیا کے بعض ملکوں نے اپنی مسلح افواج میں سائبر ونگ بھی قائم کر رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شام کے اندر ترکی اور امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ان کی جانب سے دہشت گردوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کی حمایت، تیل، گیس اور زرعی مصنوعات سمیت دیگر قومی ذخائر کی لوٹ مار اور عوام پر یک طرفہ جبری اقدامات کے ذریعے شام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی اس ملک کے عوام کے لیے امن و استحکام اور بہتر حالات کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ شام کے مندوب نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول شمال مغربی اور شمال مشرقی شام کے خاص علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے کے سلسلے میں امریکی حکومت کا حالیہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ براہ راست ان غیر قانونی گروہوں کی حمایت کرتی ہے اور شام کے اقتدار اعلی اس کی خود مختاری، عرضی سالمیت اور اس سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بسام سباغ نے کہا کہ شام اور روس کی موجودگی کے بغیر برسلز کانفرنس ان مغربی ملکوں کی کانفرنس بن کر رہ گئی ہے جو انسان دوستانہ مسائل کو سیاسی بنانے میں معروف ہیں۔ شام کے مندوب نے کہا کہ بیرونی فوجیوں کی موجودگی ختم کرنا یک طرفہ جبری اقدامات کو بلا قید شرط اور فوراً منسوخ کرنا اور تعمیر نو کے منصوبوں پر عمل درآمد ہی شام میں انسانی صورتحال بہتر بنانے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شامی عوام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کے نفاذ کے ساتھ ہی اس ملک میں مشکل انسانی صورتحال کو اہمیت دینے کا دعویٰ ایک دکھاوا ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ شام کے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کا احترام کیا جائے اور ایسے ہر منصوبے کو مسترد کیا جائے جس کو شام کے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے شام کے عوام کی حالت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں بیرونی مداخلت، دہشت گردی اور 10 برس سے زیادہ عرصے تک غاصبانہ قبضے نے اس ملک کے عوام کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام پر اقتصادی پابندیوں کے نتیجے میں اقتصادی اور انسانی بحران میں گزشتہ برسوں کے دوران شدت آئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ قرارداد نمبر 2585 میں فوری تعمیر نو کے منصوبوں اور بنیادی سروسز کی حمایت کیے جانے کے باوجود افسوس کہ یک طرفہ پابندیوں کے تسلسل نے شام کی تعمیر نو کی کوششوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھی سید علی رضوی پاکستان کے صوبے پنجاب میں قابل دید اور خوبصورت نمک کی کان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 17 منزلہ یہ کان ایشیا کی قدیم ترین نمک کی کان ہے۔
پاکستان میں پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان 17 منزلہ نمک کی کان۔ صوبہ پنجاب کے علاقہ کھیوڑا میں واقع نمک کی یہ کان ایشیا کے قدیم ترین نمک کی کان ہے اور دنیا میں معدنی نمک کی فراہمی کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔
مائن کے ٹوٹل 17 لیول ہیں، اس کے 70 لیول ہیں، 5 لیول اس کے اوپر چل رہے ہیں، 6 یہ گراؤنڈ فلور ہے اور 11 اس کے نیچے۔
پاکستان کے دارالحکومت سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نمک کے یہ کان انتہائی خوبصورت قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔
پوری دنیا میں صرف نمک کے 2 ذخائر ہیں، ایک پولینڈ کے اندر ہے اور ایک کھیوڑا سالٹ مائن۔ یہ ایشیا کی پہلی ہے، وہ دنیا کی پہلی ہے، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے نمک یہاں پہ بہتر ہے۔
کان سے نمک نکالنے کے لیے بنائی جانے والی دیواریں اور سرنگیں مکمل طور سے قدرتی نمک کے اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔
اس کے اندر سے 50% سالٹ نکال لیتے ہیں اور 50% بطور سپورٹ ستون پہاڑ کی مضبوطی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
کھیوڑا سے نکلنے والے نمک دنیا بھر میں غذائی استعمال کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کان کے قابل دید منظر یہاں زیر زمین بنایا گیا ایک چھوٹا سا شہر بھی ہے، جس میں ایک مسجد واقع ہے جو ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔
Beautiful mosque. Now this was made out of salt 55 years ago. And although obviously it's very popular with the tourists, it's fully functional and the miners come out every day and do their daily prayers here.
نمک سے بنائے گئے دستکاریاں اور مجسمے ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔
ہم یہ نمک کے پتھر سے بہت ساری چیزیں، جس میں یہ لیمپ بھی شامل ہیں، یہ بناتے ہیں اور یہ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कस्टमर और फॉरनर ये लेके जाते हैं।
110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई इस कान में दाखिले के लिए 17 रास्ते हैं, जिसमें से 11 रास्ते नमक निकालने और बाकी सयाहों और कान के सैर के लिए इस्तेमाल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ख्योड़ा से सालाना 3,50,000 टन मादनी नमक निकाला जाता है और इसे रिफाइन करने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किया जाता है। सैयद अली रिजवी, रेडियो तेहरान, इस्लामाबाद।
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 31 اردی بہشت، 19 شوال اور 21 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس شوال سن 434 ہجری قمری کو ایرانی نشاط معروف محدث فقی اور مورخ ابو زکریہ یحییٰ ابن محمد المعروف ابن مندہ پیدا ہوئے. آپ ابن مندہ خاندان کے آخری فرد تھے. ابو زکریہ نے شروع میں اپنے والد سے علم حدیث حاصل کیا، اس کے بعد اسلامی ملکوں کا سفر کیا. انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کیے، اس کے بعد تدریس اور تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے. اس مسلمان مورخ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. اکیس مئی سن 1471 عیسوی کو جرمنی کے معروف فنکار البرشت ڈورر نورنبرگ شہر میں پیدا ہوئے. ادب اور فن سے متعلق اس جرمن فنکار کی سرگرمیاں جرمنی میں نشت ثانیہ کے آغاز میں اپنے عروج پر تھیں، اسی لیے انہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں اہم مقام حاصل ہے. 1528 میں ڈورر کا انتقال ہو گیا. اکیس مئی سن 1904 عیسوی کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا قیام عمل میں آیا. فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے. فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسی ایشن کے تحت انجام پاتے ہیں. فٹ بال عالمی کپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس میں 13 ٹیمیں شامل تھیں. اس کے بعد 3 ٹیموں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 16 اور سن 1978 میں 24 کر دی گئی. اب اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. اکیس مئی سن 1970 عیسوی کو پاکستان کے ایک مشہور رہنما اور شاعر حیدر بخش جتوئی کا انتقال ہوا. وہ ضلع لاڑکانہ میں 7 اکتوبر 1900 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. حیدر بخش تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے 1945 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر ہاریوں یا کسانوں کی تحریک میں شمولیت اختیار کی. 1946 میں وہ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے. 1950 میں ان کی جد و جہد کے نتیجے میں حکومت سندھ نے قانون زراعت منظور کیا. 1969 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی مرض میں اس دار فانی سے کوچ کیا. حیدر بخش جتوئی سندھی زبان کے ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے. برے صغیر کی تحریک آزادی پر ان کی نظم آزادی قوم کے نام سے 1946 میں شائع ہوئی. یہ نظم کسی بھی مشرقی زبان کی طویل ترین نظم سمجھی جاتی ہے. اکیس مئی سن 1991 عیسوی کو ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ایک بم دھماکے میں مارے گئے۔ وہ 20 اگست 1944 کو بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 40 سال کی عمر میں 1984 میں اپنی والدہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالا، اور اس طرح وہ ہندوستان کے سب سے کم سن وزیر اعظم بن گئے۔ راجیو گاندھی پیشے سے ہوا باز یا پائلٹ تھے اور ہندوستان کی سرکاری انڈین ایئر لائنز سے وابستہ تھے۔ وہ 1980 میں اپنے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کی ایک ہوائی حادثے میں اچانک موت کے بعد، جس کو اندرا گاندھی کا جانشین سمجھا جاتا تھا، میدان سیاست میں آئے تھے۔ راجیو گاندھی 1984 سے 1989 تک وزیر اعظم رہے، لیکن 1989 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حکمران پارٹی کانگریس کو شکست ہوئی اور ان کو اپنے عہدے سے استعفی دینا پڑا۔ 1991 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے جنوبی شہر مدراس کے نزدیک ایک گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران 21 مئی 1991 کو ایل ٹی ٹی ای کی ایک خاتون ممبر نے خود کش بم دھماکہ کر کے راجیو گاندھی کو ہلاک کر دیا۔ May 2002 کو مختلف ممالک میں پہلی بار مذاکرات اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع کا عالمی دن منایا گیا۔ اس عالمی دن کو منائے جانے کی تجویز یونیسکو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پیش کی تھی۔ 2005 میں بھی اسی نوعیت کا ایک بیان یونیسکو کے اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ یونیسکو کے اس اقدام سے انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر زبانی اور ثقافتی تنوع کے لیے عالمی حمایت کی راہ ہموار ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ انسانی میراث کے طور پر مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے تحفظ پر تاکید کے باوجود، حقیقت یہ ہے کہ مغربی ثقافت اپنے وسیع تشہیراتی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے بہت سی مقامی اور علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کو کمزور اور تباہ کر رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
اگر آج سے 1000 سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام یعنی آنکھ کا پردہ بینائی کے اعصاب یا پٹ اور مسلس وغیرہ اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بٹس ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص، دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ برڈس ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے، اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے، بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے، جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے، شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام، یعنی ہارمون کا اخراج، بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی، اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال،
اللہ
راحم یا رحمان،
اللہ
یا عادل یا دجال،
اللہ
عابد یا
ستار، اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا
معلوم،
یا حی یا قیوم، یا حی یا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ابتکار سے۔ عراق میں اختلافات کے خاتمے کے لیے ایران کی نئی کوشش۔ عرب ذرائع کے مطابق ایران محمد کاظم آل صادق جیسی شخصیتوں کی مدد سے جلد ہی عراق میں اختلافات کے خاتمے کی نئی کوششوں کا آغاز کرنے والا ہے۔ العربیہ جدید سے ایک باخبر ذریعے نے گفتگو میں بتایا کہ ایران جلد ہی عراقی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے کئی مؤثر ایرانی شخصیتوں کے ذریعے اقدام کرنے والا ہے، جن میں سب سے اہم محمد کاظم آل صادق ہیں جو بغداد میں ایران کے نئے سفیر ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس ثالثی کا مقصد عراق میں جاری سیاسی بحران کا خاتمہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران میں عراق کے نئے سفیر کی طرف سے عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی دنوں کے اندر سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر نجف میں سید مقتدیٰ صدر سے ملاقات کریں گے۔ العربیہ جدید کے مطابق محمد کاظم آل صادق نے عراق میں سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی ذمہ داری لی ہے، اور صدر دھڑے کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے نئے سفیر کے عراق کے مختلف دھڑوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، سفارتکاری کا تجربہ ہے اور صدر دھڑے سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ القدس العربی نے لکھا ہے شیرین کے قتل سے اسرائیلی حکومت میں بحران۔ اسرائیل میں برسر اقتدار اتحاد کی رکن بائیں بازو کی جماعت میٹس کی رکن پارلیمنٹ غیدہ ریناوی زعبی نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ مسجد الاقصی میں نمازیوں فلسطینی صحافی شیرین ابو آخلا کے جلوس جنازہ پر اسرائیل پولیس کے تشدد کے مناظر کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایسے اتحاد میں میرے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو میری قوم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہو۔ انہوں نے ریڈیو پر دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ شیرین ابو آخلا کے جلوس جنازہ پر تشدد کے جو مناظر دیکھے ان کی وجہ سے میں نے استعفے کا فیصلہ کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ زابی کے اس فیصلے کی وجہ سے اسرائیل کی موجودہ حکومت اقلیت میں چلی گئی، جس کے بعد یائر لاپید نے انہیں منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس اعتراف کے ساتھ کہ اتحاد خطرے میں ہے وعدہ کیا ہے کہ ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔ ان حالات میں نیتن یاہو کی پارٹی لکوڈ نے زابی کے استعفے کے بعد حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے گیان واپی کیس کی شنوائی پر سپریم کورٹ کی روک۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد تنازع میں وارانسی کی سول عدالت کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ گیان واپی مسجد میں ویڈیوگرافی سروے کے معاملے میں جمعرات کو سماعت نہ کرے اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرے۔ جسٹس ڈی وائی چندر چیڈ اور جسٹس پی ایس نرسما راؤ کے بینچ نے ہندو فریق کے وکیل بشنو شنکر جین کی عرضی پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی مزید سماعت جمعے کو سپہر 3 بجے کریں گے۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ ایچ احمدی نے سپریم کورٹ کی سماعت ملتوی کرنے کے ہندو فریق اپیل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک اور مسجد کو بھی سیل کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے مسلم فریق کے دلائل بغور سنے اور پھر وارانسی کی سول عدالت کو ہدایت دی کہ وہ گیان واپی مسجد سروس سے متعلق معاملے کی جمعرات کو سماعت یا فیصلہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ اس معاملے پر 17 مئی کو سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے اگلی سماعت 19 مئی کو مقرر کی تھی، لیکن ہندو فریق کی ٹال مٹول کی وجہ سے سماعت ملتوی کی جا رہی تھی، لیکن مسلم فریق نے اپنے دلائل کے ذریعے سول کورٹ کے فیصلے پر بھی راحت حاصل کر لی۔ یاد رہے کہ عدالت عثمہ نے گزشتہ سماعت کے دوران وارانسی میں ٹرائل کورٹ کے سامنے کاروائی پر روک لگانے کے لیے انجمن انتفاضہ مسجد وارانسی مینجمنٹ کمیٹی کے دلائل کو مسترد کر دیا۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے مقتدر ادارے کی جو سپورٹ لاڈلے کو ملی اس کی 30% ہمیں مل جاتی تو پاکستان بہت ترقی کرتا۔ شہباز شریف وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ لاڈلے کو ہمارے مقتدر اداروں نے جو سپورٹ دی وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ہماری حکومت کو 30% بھی ایسی سپورٹ ملی ہوتی تو پاکستان بہت ترقی کرتا، راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا۔ لگژری اشیاء پر خاص مدت کے لیے پابندی لگائی ہے، تاجر برادری کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز دی ہیں۔ لگژری آئٹم کی درآمد پابندی سے $250 ملین ماہانہ اور $3 ارب سالانہ بچت ہوگی۔ بھارت سے دفاع میں پیچھے نہیں لیکن تعلیم و معیشت میں بہت پیچھے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنا عمران کا جال، ہمارے سر منڈواتے ہی اولے پڑے، مشکل آن پڑی ہے تو قربانی دینا ہوگی۔ صوبہ میں آئی ٹی ٹاورز اور انڈسٹریل زون بننے چاہیے، ہم ہندوستان سے بہت پیچھے رہ گئے، دن رات محنت کرنا ہوگی، مانگے تانگے کی زندگی پر چلیں گے تو لوگ کہیں کہ بھکاری جا رہا ہے۔ حکومت سندھ اور ایم کیو ایم شہر کا پلان بنائیں، جمعے کو وزیر لاہور میں تاجروں اور صنعتکاروں سے ملاقات اور خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں یہاں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے نہیں آیا، بہت سنجیدہ مسائل ہیں جن کا حل جاننے آیا ہوں۔ پاکستان قرضوں کی میں پی رہا ہے، پاکستان میں عام آدمی کو 3 سال کے دوران ایک تھیلے کا ردیف نہیں ملا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضیانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1,000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ رحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ رحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہ بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرا راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی ہال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی ہال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں: گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار ہال والے، چار ایوان والے، اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخ ہی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی، کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔